وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات میں وفاق ممبر سر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے اور وہ تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں الیکشن کمیشن نے 45 میں سے 44 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 25 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل کی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ مسلم لیگ نون 6 نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے حصے میں ایک ایک نشست آئی ہے۔ پی ٹی آئی براہ راست 25 نشستیں حاصل کرنے کے بعد خواتین کی 5 میں سے 3 مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ ٹیکنوکریٹ، علماء و مشائخ اور سمندر پار کشمیریوں کے لیے مختص نشستوں پر پی ٹی آئی کی کامیابی واضح ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی قانون ساز اسمبلی میں 31 نشستوں کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کر لے گی۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جاری لڑائی کے باعث گزشتہ ایک ماہ کے دوران 22,000 سے زائد خاندان قندھار سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ حکام خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر لڑائی طول پکڑتی ہے تو مزید افراد کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب لڑائی کے باعث افغان فوجیوں اور بارڈر پولیس کے 46 اہلکاروں نے چترال سے متصل سرحد عبور کر کے پناہ اور محفوظ راستہ فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ افغانستان سے امریکہ کی فوج کا انخلا آخری مراحل میں ہے۔ ایسے وقت میں صدر جو بائیڈن نے صدر اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ افغانستان کی سفارتی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھے گا۔ صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر پناہ گزینوں کی غیر متوقع اور فوری ضروریات سے نمٹنے کے لیے جمعے کو ہنگامی فنڈ سے $10 کروڑ امداد کی منظوری دی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے ملک کے بیشتر علاقوں میں ہفتے کی شب سے رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ طالبان جنگجو نے حالیہ عرصے میں ملک کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ طالبان جنگجو ملک کے 34 صوبوں کے دارالحکومتوں اور کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسلام آباد میں نمائندہ ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان احمد ضیاء ضیاء نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کابل، ننگرہار اور پنشیر کے سوا افغانستان کے تمام صوبوں میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو رہے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القدیمی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس ملاقات میں امریکی فوجیوں کے عراق میں مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کی کرد سروس کو بتایا تھا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ دونوں فریق عراق میں امریکی لڑاک مشن کے خاتمے پر متفق ہو جائیں گے۔ بائیڈن اور القدیمی ملاقات سے توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج کے عراق میں مستقبل کے علاوہ سیاسی، اقتصادی، صحت، تعلیم اور ثقافتی امور پر تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن چینی عہدیداروں سے بات چیت میں انہیں بتائیں گی کہ اگرچہ امریکہ مسابقت کا خیر مقدم کرتا ہے، مگر یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تعلقات تنازع میں نہ بدل جائیں، اس کے لیے یکساں مواقع اور حفاظتی اصول ہونے چاہئیں۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کو مسابقت میں ذمہ دارانہ طریقے اپنانا ہوں گے۔ سینئر عہدیداروں نے نامنگاروں کو یہ بریفنگ شنجین میں شرمن کی چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یو سے پیر کی بات چیت سے پہلے دی ہے۔ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان مہینوں میں ہونے والا یہ پہلا اعلی سطحی رابطہ ہے جس میں دونوں ملک بگڑتے ہوئے تعلقات کو بہتر کرنے کے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثرہ شہر کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح اتوار کو 24% سے بھی بلند ریکارڈ کی گئی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات میں وفاق میں برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے اور تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں. اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں الیکشن کمیشن نے 45 میں سے 44 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 25 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل کی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. مسلم لیگ نون 6 نشستیں حاصل کر سکی. مسلم کانفرنس اور جموں اور کشمیر پیپلز پارٹی کے حصے میں ایک ایک نشست آئی ہے. اس طرح 53 رکنی ایوان میں کسی بھی جماعت کو حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت یعنی 27 نشستیں درکار ہیں. پی ٹی آئی براہ راست 25 نشستیں حاصل کرنے کے بعد خواتین کی 5 میں سے 3 مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے, جبکہ ٹیکنوکریٹ علماء و مشائخ اور سمندر پار کشمیریوں کے لیے مختص نشستوں پر پی ٹی آئی کی کامیابی واضح ہے. اس طرح پی ٹی آئی قانون ساز اسمبلی میں 31 نشستوں کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کر لے گی. اگرچہ پی ٹی آئی کو حکومت سازی کے لیے کسی اتحاد کی ضرورت نہیں رہی, لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ ایک ایک نشست والی مسلم کانفرنس اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوں گی. پی ٹی آئی میں وزارت عظمیٰ کے تینوں متوقع امیدوار بیرسٹر سلطان محمود, تنویر الیاس اور انوار الحق اپنی اپنی نشستیں جیت چکے ہیں. تینوں امیدواروں کے درمیان انتخابات سے پہلے ہی کشمکش شروع ہو گئی تھی اور توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت سازی کے مرحلے پر یہ کشمکش اپنے عروج پر رہے گی. الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ پول ہونے کی شرح 58% رہی. 2016 کے انتخابات میں یہ شرح 65% تھی. الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ 6,13,590 ووٹ حاصل کیے, جن کی شرح 32% کے قریب بنتی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے نتائج تسلیم نہیں کی اور نہ کروں گی. میں نے 2018 کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے اور نہ اس جعلی حکومت کو مانا ہے. دھاندلی پر کیا لائے عمل ہوگا, جماعت جلد فیصلہ کرے گی. انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ مسلم لیگ نون نے بہت اچھا الیکشن لڑا اور سخت مقابلہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی پر دھاندلی اور تشدد کرانے کے الزامات عائد کیے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کی گئی اور الیکشن کمیشن اس کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو گیا. قمر باس جعفری, اردو VOA نیوز, واشنگٹن.
پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سب سے زیادہ متاثرہ شہر کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح اتوار کے روز 24% سے بھی بلند ریکارڈ کی گئی. حکام جہاں صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے رہے ہیں, وہیں تاجروں نے صوبائی حکومت کی جانب سے عائد کی گئی نئی پابندیوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تاجر برادری کا کہنا ہے کہ شام 6 بجے کاروبار بند کرنا ممکن نہیں. ادھر کرونا پر نظر رکھنے والے قومی ادارے NCOC کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اگست کے آخر تک ملک کے بڑے شہروں کی 40% آبادی کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے. تفصیل کے لیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ سنیے.
پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر مہلک ہوتی جا رہی ہے اور یہاں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح بڑھ کر 7.5% تک ہو گئی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 24 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 19% سے زائد ریکارڈ کی گئی، جبکہ صرف اتوار کو صوبائی دارالحکومت میں 24.82% مثبت شرح کے ساتھ 1932 نئے کیسز سامنے آئے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے سامنے آنے والے سروے کے مطابق کراچی میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ میں 100% اضافہ دیکھا گیا۔ حکام نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کی چوتھی لہر زیادہ مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف صوبائی حکومت کی جانب سے بازاروں اور مارکیٹوں کو جلد بند کرنے کے احکامات پر تاجروں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تاجر ایکشن کمیٹی نے سندھ حکومت کی جانب سے شام 6 بجے تک کاروبار کرنے اور ہفتے میں 2 روز کاروبار بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کو فیصلہ واپس لینے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کی کوئی منطق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر میں شام کے وقت ہی خریداری کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اس وقت ٹریفک تبھی اجدہام ہوتا ہے۔ اس قدر کم وقت میں تاجر کیسے کاروبار کریں؟
5 بجے دفاتر کی چھٹی ہوتی ہے اور 6 بجے ہم لوگ بند کر کے گھروں کے لیے نکلتے ہیں، تو دونوں دو طرح کے رش، وہ کیا 6 سے 8 بجے کرنے سے کرونا کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔
واضح ہے کہ سندھ حکومت نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے نمٹنے کے لیے پیر سے نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ نئے اعلامیے کے مطابق صوبائی حکومت نے فوری طور پر ریسٹورینٹس اور شادی ہالز میں ان ڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ تمام مزارات، تفریحی مقامات اور حال ہی میں کھلنے والے تعلیمی اداروں کو بھی بند کیا گیا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک کی اب تک آبادی کے 2 کروڑ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اگست میں اس مہم کو مزید تیز کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اگست کے آخر تک ملک کے تمام بڑے شہروں کی 40% آبادی کو ویکسین لگانے کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ اتوار کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات کے بعد مثبت کیسز کی شرح 23% ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اسلام آباد میں 11، پشاور میں 10%، جبکہ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 5% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مجموعی طور پر 3752 نئے کیسز سامنے آئے اور کرونا سے 32 اموات بھی ریکارڈ کی گئیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اسلام آباد پولیس نے نور مقدم قتل کیس میں ملوث ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توثیق کر دی۔ مقتولہ کے والد کے وکیل کا کہنا ہے کہ ملزم نے ابتدائی بیان میں کہا کہ مقتولہ نور مقدم نے شادی کے پرپوزل سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قتل کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ ملزم اور اس کے والدین اور ملازمین کے نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے لیے سمری اسی ہفتے کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
سابق سفارتکار شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو پیر کے روز ڈیوٹی مجسٹریٹ صہیب بلال رانجا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس نے مزید ریمانڈ کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے قبضے سے ابھی موبائل فون سمیت اہم شواہد اکٹھے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کیس میں 4 مزید ملزمان کو شامل کرتے ہوئے 4 نئی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ اہانت جرم سے متعلق ہیں۔ نئی دفعات کے بعد مزید تحقیقات کے لیے وقت درکار ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ ریمانڈ دیا جائے۔ ملزم کے وکیل انصر نواز ملک نے کہا کہ موبائل فون پہلے ہی پولیس کے پاس موجود ہے، جبکہ نئی دفعات نئے ملزمان کے لیے ہیں، لہٰذا میرے موکل کو جوڈیشل کر دیا جائے۔ عدالت نے ملزم کا مزید 2 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزم نے ابتدائی طور پر شادی سے انکار قتل کی وجہ بتائی ہے۔
ایکیوز کا پہلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اریسٹ کے بعد، اس میں تو اس نے جو پولیس کو بیان دیا اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے یہ مرڈر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا پروپوزل تھا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے مطابق گو کہ وہ بیان جو ہے اس کو اتنی زیادہ اتھینٹیسٹی حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایکیوز کی گرفتاری کے بعد جو پہلا بیان ہے اس سے کم از کم کچھ نہ کچھ انفرنس ڈرا کی جا سکتی ہے، اور اس کو جو ہے بالکل برش اسائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔
ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لاتے اور واپس لے جاتے ہوئے میڈیا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ملزم نے کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ ملزم نے ایک موقع پر بلند آواز میں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اس کیس میں پولیس نے ملزمان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے حکام کو سفارش کی تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران ملزم ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین کے نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا بتایا، اور کہا کہ ای سی ایل میں نام شامل کرنے کے لیے اسی ہفتے کابینہ میں سمری پیش کی جائے گی۔
یہ نور مقدم کا کیس میں پی این آئی ایل پہ اور بلیک لسٹ ڈال دیا اس ملزم کو ہم نے، اس کے باپ کو بھی پکڑ لیا ہے، اور اسی ہفتے اس کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے بھی کیبنٹ میں سمری چلی جائے گی. اس کے باپ کو بھی ڈال دیا ہے, ملازموں کو بھی ڈال دیا ہے, کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں بدلی جائے گی. کاش اس ملک میں ایسا نظام ہو کہ کرپٹ لوگوں کو اور خواتین کے ساتھ قتل کر, خواتین یا کسی عام آدمی کے ساتھ قتل کرنے والوں کو جلد از جلد پھانسی دی جائے.
ملزم ظاہر جعفر نے 20 جولائی کو سیکٹر F7 میں اپنے گھر میں نور مقدم کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا تھا. ملزم کے خلاف سول سوسائٹی کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے اور اسے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جاری لڑائی کے باعث گزشتہ ایک ماہ کے دوران 22,000 سے زائد خاندان کندھار سے نقل مکانی کر گئے ہیں. حکام خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر لڑائی طول پکڑتی ہے تو مزید افراد کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے. دوسری جانب لڑائی کے باعث افغان فوجیوں اور بارڈر پولیس کے 46 اہلکاروں نے چترال سے متصل سرحد عبور کر کے پناہ اور محفوظ راستہ فراہم کرنے کی درخواست کی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ چترال کے ارندو سیکٹر کی دوسری جانب تعینات افغان نیشنل آرمی کے کمانڈر نے اتوار کی شب امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سے پناہ اور محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی. آئی ایس پی آر کے مطابق تمام افغان فوجیوں کو ضروری کارروائی کے بعد باوقار طریقے سے واپس افغان حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا. دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے قندھار کے 17 میں سے 12 اضلاع پر قبضہ حاصل کر لیا ہے, جس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے قندھار میں مقیم مقامی صحافی بشیر نادم نے بتایا,
قندھار شہر کے نواح میں طالبان اور افغان اسپیشل فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہے. طالبان نے مقامی افراد سے چھینی گئی گھروں میں مورچے بنا لیے ہیں, اس لیے لڑائی طول پکڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکی ہے.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صوبائی محکمہ مہاجرین قندھار کے سربراہ دوست محمد نایاب نے بتایا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران قندھار میں 22,000 سے زائد خاندان اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئے. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہم نے 700 گھرانوں کو بنیادی سہولتیں پہنچائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیمیں سرگرم عمل ہیں. تاہم یہ مشکل ضرور ہے کہ بے گھر افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور تمام افراد کو امداد فراہم کرنا ایک مشکل کام ہے. دوسری جانب تشدد اور طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے افغانستان کے 34 میں سے 31 صوبوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, جس کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک کے درمیان ہر قسم کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی. کابل, پنشیر اور ننگرہار کو کرفیو سے استثنا حاصل ہے. بشیر نادم کا مزید کہنا ہے کہ قندھار شہر کے نواح میں طالبان اور افغان اسپیشل فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان سے امریکہ کی فوج کا انخلا آخری مراحل میں ہے. ایسے وقت میں صدر جو بائیڈن نے صدر اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ افغانستان کی سفارتی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری رکھے گا. دوسری طرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر پناہ گزینوں کی غیر متوقع اور فوری ضروریات سے نمٹنے کے لیے جمعے کے روز ہنگامی فرض سے 10 کروڑ ڈالرز امداد کی منظوری دی. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور افغان صدر اشرف غنی نے اتفاق کیا کہ طالبان کی حالیہ پرتشدد کارروائیاں ان کے اس دعوے کے خلاف ہیں کہ وہ جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر افغانستان میں شروع ہونے والی جنگ کا رواں سال خاتمہ چاہتے ہیں, جو کہ القاعدہ کے امریکہ پر 11 ستمبر 2001 کو کیے جانے والے حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی. رواں سال اپریل میں افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے اعلان کے بعد سے ملک میں جاری تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. طالبان نے حملوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ متعدد اضلاع اور اہم سرحدی گزرگاہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے, جبکہ انہوں نے متعدد صوبائی دارالحکومتوں کو یا تو گھیر رکھا ہے یا ان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. رواں ہفتے ایک سینئر امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ طالبان نے افغانستان کے لگ بھگ نصف ضلعی مراکز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, اور انہوں نے اشارتاً کہا تھا کہ افغانستان میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر بائیڈن نے اپنے ہم منصب اشرف غنی سے کہا ہے کہ امریکہ افغان مسئلے کے سیاسی اور پائیدار حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ ان ہزاروں افغان درخواست گزاروں کو خصوصی امیگریشن ویزے فراہم کر کے انہیں افغانستان سے نکالنے کی کوششوں میں ہے، جنہیں ماضی میں امریکہ کو خدمات فراہم کرنے کی وجہ سے طالبان کی انتقامی کارروائیوں کا اندیشہ ہے۔ علاوہ ازیں امریکی دفتر خارجہ نے طالبان کی جانب سے سابق مترجمین اور دیگر افغان شہریوں کو ہدف بنانے اور بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان یلینا پورٹر کا معمول کی پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ امریکہ ہدف بنا کر کی جانے والی کارروائیوں، بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور افغانستان کی عوام پر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان تعلیم یافتہ افغان باشندوں، خاص طور پر خواتین اور ان لڑکیوں کی طرف سے طالبان کی تیزی سے کی جانے والی پیش قدمی پر تشویش اظہار کیا گیا ہے، جنہیں طالبان دور حکومت میں اسکول جانے اور ملازمتیں کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لسانی اور مختلف فرقہ وارانہ اقلیتوں کی طرف سے پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے، جنہیں طالبان نے مذہب اسلام کی اپنی خود ساختہ تشریح کی پاداش میں سخت جبر کا نشانہ بنایا تھا۔ اس خبر میں کچھ معلومات خبر رساں ادارے رائٹر سے لی گئی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
امریکہ کی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ افغان قیادت طالبان کے قبضے سے علاقے واپس لینے کی کوشش کے سلسلے میں آبادی کے بڑے مراکز کے ارد گرد فورسز کو دوبارہ منظم کر رہی ہے، جبکہ ملک سے امریکی فوج کا انخلا بدستور جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارل باب کے مطابق ہفتے کے روز ریاست الاسکا کی ایک ایئر بیس کی طرف جاتے ہوئے وزیر دفاع نے اپنے ہمراہ جانے والے رپورٹروں کو بتایا کہ افغان رہنما طالبان کی پیش قدمی کو روکنے کے ارادے پر قائم بھی ہیں اور وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ آسٹن کا کہنا تھا کہ افغان قیادت کے لیے سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ طالبان کا مومنٹم کم کریں، اس کے بعد انہیں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں لانا ہے جہاں وہ طالبان کے قبضے سے علاقوں کو واپس لے سکیں۔ افغان قیادت کے حوالے سے آسٹن نے کہا کہ وہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کا عزم اور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کا 85% علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری جان کربی نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے افغان فورسز کی حمایت میں طالبان کے خلاف گزشتہ دنوں متعدد فضائی کاروائیاں کی ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکی افواج کے 31 اگست کو مکمل ہونے والے انخلا تک ان کے پاس افغان حکومت کی حمایت میں طالبان کے خلاف فضائی کاروائیاں کرنے کا اختیار ہے۔ البتہ امریکی فوج کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی کے مطابق 31 اگست کے بعد افغانستان میں امریکی کاروائیوں کا مقصد صرف القاعدہ اور داعش کے خلاف انسداد دہشت گردی کے آپریشن کرنا ہوگا۔ ادھر افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کی واپسی اور طالبان کی کامیابیوں کی خبروں نے ماسکو میں اپنے وسطی ایشیائی اتحادیوں کی سیکیورٹی کے لیے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک نے، جن میں تاجکستان بھی شامل ہے، اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تاکہ تشدد اور عدم استحکام ان کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
روس کے ایک اخبار کامرسانٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں صورتحال کے متعلق آگہی رکھنے والے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن نے 16 جون کو جنیوا میں ہونے والی اپنی ملاقات میں افغان تنازع سے متعلق معلومات شیئر کرنے کے امکان پر گفتگو کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات چیت میں پوٹن کی جانب سے تاجکستان اور کازاخستان میں موجود روسی اڈوں کو استعمال کرنے کی تجویز بھی شامل تھی، تاکہ ڈرونز کے ذریعے معلومات اکٹھی کر کے امریکہ کے حوالے کی جا سکیں۔ ذرائع میں سے ایک کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ابھی تک اس تجویز کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اخبار نے اس سلسلے میں افغانستان کے بارے میں کسی دوسرے ممکنہ تعاون کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے روس کے صدارتی پریس سیکرٹری دمیتری پیکوف نے آر سی بی کو تصدیق کی کہ افغانستان کی صورتحال دونوں سربراہوں کی جون میں ہونے والی ملاقات کے ایجنڈے میں شامل تھی۔ تاہم انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ آیا اس ملاقات میں وسطی ایشیا ملکوں میں روسی فوجی اڈوں پر بھی بات ہوئی۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے بھی اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ تاجکستان میں، جو افغانستان کا شمالی ہمسایہ ہے، روس کی بڑے پیمانے پر فوجی موجودگی ہے۔ یہاں روس کے تقریباً 7,000 فوجی، سینکڑوں ٹینک، بختر بند گاڑیاں، توپ خانہ، ڈرونز کی ایک بٹالین، میزائل شکن نظام S-300 اور ایک درجن سے زیادہ ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ تاجکستان کے ہمسائے ملک قازقستان کی اگرچہ افغانستان کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ملتی لیکن وہاں روس کی ایک بڑی فضائی طاقت موجود ہے جس میں حملہ آور طیارے اور MI-8 قسم کے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز شامل ہیں۔ اس سے قبل روس کا میڈیا ادارہ سپوتنک کی رپورٹ دے چکا ہے کہ امریکہ انخلا کے بعد افغانستان کے ہمسایہ ملک میں بالخصوص وسطی ایشیا ملک ازبکستان میں جس کا روس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے اپنے فوجی دستے اور فوجی ساز و سامان رکھنے کا خواہش مند ہے، تاہم ازبکستان اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح امریکہ کا اتحادی پاکستان اپنے ملک میں امریکی فوجی رکھنے کو خارج الامکان قرار دے چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ امریکہ اب بھی اپنے فوجی دستے رکھنے کے آپشنز تلاش کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں کسی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے کہہ چکے ہیں کہ ماسکو افغان تنازع کے حل کے لیے چین اور واشنگٹن کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہے جس میں طالبان بھی شریک ہوں۔ اسما طالبان کے ایک وفد نے ماسکو کا دورہ کیا تھا، انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وسطی ایشیا ہمسائے ممالک کو کسی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پوست کی کاشت کا کلا کما کر دیں گے اور داعش کو اپنے علاقے سے کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کا 85% علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس رپورٹ کے لیے کچھ معلومات اسپوتنک انٹرنیشنل سے لی گئی ہیں۔
افغانستان میں سن 2021 کے پہلے نصف میں ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جس میں اس وقت سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جب بین الاقوامی افواج کی واپسی شروع ہوئی اور طالبان کے حملوں کے بعد لڑائی میں شدت آئی۔ آج جاری ہونے والی رپورٹ میں اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تشدد میں قابل ذکر کمی نہ آئی تو افغانستان اس راستے پر ہے جہاں 2021 ایسا سال بن جائے گا جب اوناما کے ریکارڈ کے آغاز سے اب تک ایک سال کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو جائیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان دونوں نے اوناما کے شہریوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ جوائنٹ افغان سیکیورٹی فورسز کے ترجمان جنرل اجمل عمر شنواری نے پیر کے روز ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ شہریوں کا تحفظ پہلی چیز ہے جسے افغان فورسز کسی بھی کارروائی کے دوران پیش نظر رکھتی ہیں۔ طالبان نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور اسے یک طرفہ رپورٹ قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کے لیے ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ طالبان نے افغانستان میں اپنے کارروائیوں کے دوران کہیں بھی شہریوں کو ہدف نہیں بنایا۔ اور آئیے اب پاکستان سے ملنے والی دو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ قانون کی سابقہ طالبہ خدیجہ صدیقی کیس کے مجرم شاہ حسین کو جیل سے سزا پوری ہونے سے قبل ہی رہا کر دیا گیا۔ مجرم شاہ حسین کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا۔ شاہ حسین نے اپنی سابقہ ہم جماعت خدیجہ صدیقی کو چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ خدیجہ صدیقی سمجھتی ہیں کہ ایک وکیل کے بیٹے کو سزا ہونا ان کی جیت ہے، جبکہ شاہ حسین کے والد کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
مجرم شاہ حسین کی رہائی رواما عید الاضحیٰ سے قبل 17 جولائی کو ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شاہ حسین کو دوران قید اچھے برتاؤ اور پڑھائی کے اضافی نمبروں کی وجہ سے سزا میں رعایت دی گئی ہے۔ یاد رہے شاہ حسین نے مئی 2016 کو خدیجہ صدیقی پر چھریوں سے حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ تحقیقات مکمل ہونے پر شاہ حسین کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے جولائی 2017 کو 7 سال قید کی سزا سنائی، جسے بعد ازاں ان کے اہل خانہ نے عدالت سے اپیل کر کے سزا کو 2 سال کم کرا کے 5 سال کرا لی تھی۔ لیکن جون 2018 میں عدالت عالیہ لاہور نے شاہ حسین کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے اسے بری کر دیا تھا، جس پر سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے شاہ حسین کی رہائی کا از خود نوٹس لیتے ہوئے جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں بینچ مقرر کیا تھا۔ جنوری 2019 میں آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں بنائے گئے عدالتی بینچ نے عدالت عالیہ لاہور کا شاہ حسین کی بریت کا حکم قلعدم قرار دیتے ہوئے انہیں 5 سال قید کی سزا بحال کر دی تھی۔ متاثرہ خاتون خدیجہ صدیقی سمجھتی ہیں کہ ریاستی قوانین میں سکم موجود ہیں، جس کے باعث ایک مجرم کو سزا پوری ہونے سے قبل ہی رہا کر دیا گیا ہے۔ خدیجہ صدیقی سمجھتی ہیں کہ کہیں ان کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس سے مجرم دوبارہ تیش میں آ جائے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی شروع کر دے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے خدیجہ صدیقی الزام لگاتی ہیں کہ ان پر حملہ کرنے والے مجرم شاہ حسین کی قانونی ٹیم نے ماتحت عدالتوں سے لے کر اعلی عدلیہ تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔
اس کے اوپر سے کانوکٹ کا ٹیگ نہیں ہٹا جو ہمارے نارمل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انصاف مانگنے جب وہ جاتے ہیں تو ان کا 10-10, 11-11, 15-15 سال اپیلیں ہی چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیل کے سراخوں کے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ یہ چونکہ وکیل کا بیٹا تھا تو کیس جیسی ختم ہوا انہوں نے سیشن کورٹ فائل کیا، اسی وقت انہوں نے اس کے خلاف ہائی کورٹ آ گئے۔ چیز مہینے مہینے میں کرائی ہے۔
شاہ حسین کے والد تنویر ہاشمی جو خود بھی ایک وکیل ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو غیر قانونی طور پر سزا دی گئی ہے۔ ان کا بیٹا معصوم ہے جس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ تنویر ہاشمی کے مطابق ختیجہ صدیقی کا سارا کیس سوشل میڈیا پر ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ قانونی ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسوں سے ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان میں قوانین اور سزاؤں بارے اصلاحات بہت ضروری ہے۔ ماہر قانون ہنا جلانی سمجھتی ہیں کہ جب بھی خواتین کے خلاف تشدد کے کیسوں میں مجرمان کو یوں چھوڑ دیا جائے گا تو ان پر قانون کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی۔
انصاف کا طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ اگر آپ پوری سزائیں جو امپوز کرتے ہیں ان کے اوپر جو ریمیشن ہیں ان کو بڑی ایک فیئر طریقے سے دیکھیں تو پھر لمبی سزاؤں کا جو ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور
وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں جیل حکام سے رابطہ کیا لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی چوٹی کیٹو سر کرنے کی مہم میں ایک برطانوی سکارش کوہ پیما ہلاک ہو گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے کوہ پیما کی لاش باز جاب کر لی گئی ہے اور خاندان والوں کی مرضی اور منشا کے مطابق کیٹو کے دامن میں سپرد خاک کر دی گئی ہے۔ ریک ایلم تین غیر ملکیوں کی ٹیم میں شامل تھے، باقی دو غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بجا کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستانی خاتون نائلہ قیانی نے 8,000 میٹر سے زیادہ بلند چوٹی گاشر بروم 2 سر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے شمالی علاقے میں دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی چوٹی کیٹو سر کرنے کی کوشش میں سکاٹ لینڈ برطانیہ کا کوہ پیما مسٹر ریک ایلن ہلاک ہو گیا ہے۔ برطانوی کوہ پیما ان تین افراد کی ٹیم کا حصہ تھے جو کیٹو چوٹی سر کرنے کی کوشش میں تھے۔ اسی ٹیم میں شامل ایرک ایلن کی دوسرے دونوں ساتھی اسپین کے ایلن جوڈی ٹوساس اور آسٹریلیا کے سٹیفن کیک کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی کیٹو چوٹی سے ملحقہ قصبے سکردو سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی رجب قمر نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا۔
جی بالکل، دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو سے غیر ملکی کوہ پیما ریک ایلن جو ہے وہ گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مشہور کوہ پیما کا تعلق سکارڈ لینڈ سے ہیں جو دوران مہم جوئی برفانی تودے کی زد میں آ کر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ مہم جو کو اپنے ٹیم کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہوا تھا۔
برطانیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ریک ایلن کی مرنے کی تصدیق کی ہے۔ رجب قمر کے مطابق ریک ایلن کی لاش برامد کی گئی ہے اور خاندان والوں کی اجازت اور مرضی کے مطابق اسے کیٹو کے دامن میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔
ریسکیو ٹیم نے ان کی لاش کو آج صبح کروٹ سے نکال لی ہے اور قریبی گلیشئر جو کہ کیٹو کے دامن میں واقع ہے وہاں پر اس غیر ملکی کوہ پیما کو دفنا دی گئی ہے۔
ریک ایلن کے بارے میں الپائن کلب آف پاکستان کے سیکرٹری قرار حیدری نے کہا کہ ان کی عمر 52 سال تھی اور ان کا شمار دنیا کی اہم کوہ پیماؤں میں ہوتا تھا۔ کیٹو کی چوٹی جو 8,611 میٹر بلند ہے دنیا کی دوسری بلند ترین مگر خطرناک چوٹی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس چوٹی کو سر کرتے وقت بہت سے کوہ پیما زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں رجب قمر کا کہنا ہے۔
رواں سال کیونکہ موسم سرما میں یہاں پر ونٹر ایکسپیڈیشن ہوئی تھی، اس دوران جو ہے 6 سے زائد غیر ملکی کوہ پیما جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور ساتھی جان سنوری جان پابلو جو ہے وہ مہم جوئی کے دوران جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے۔ اور رواں سال موسم گرما میں جو ایکسپیڈیشن پہ جو ہے 2 سے زائد اب تک جو ہے غیر ملکی کوہ پیما جاں بحق ہو گئے ہیں۔
قرار حیدری نے بتایا کہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی خاتون نائلہ کیانی نے پاکستان کے شمالی علاقوں میں گاشر برم 2 چوٹی سر کیا ہے۔ یہ چوٹی 8,035 میٹر بلند ہے۔ نائلہ کیانی کے بارے میں قرار حیدری نے کہا کہ ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور انہوں نے برطانیہ سے ایئر اسپیس میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ قرار حیدری نے بتایا کہ اس وقت ساجد سرپارا اپنے 2 ساتھیوں جبکہ سمینہ بیگ 5 مقامی کوہ پیماؤں کے ساتھ کیٹو سر کرنے کی مہم کے سلسلے میں 2 مختلف کیمپوں میں موجود ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکی صدر جو بائیڈن آج پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی سے ملاقات کر رہے ہیں. توقع ہے کہ اس ملاقات میں امریکی فوجیوں کے عراق میں مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا. عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کی کوڈ سروس کو بتایا تھا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ دونوں فریق عراق میں امریکی لڑاکا مشن کے خاتمے پر متفق ہو جائیں گے. امریکہ کے عراق میں تقریباً 2500 فوجی موجود ہیں جو داعش سے مقابلہ کرنے کے لیے امریکی زیر قیادت اتحاد کی کوششوں کا ایک حصہ ہے. دونوں ممالک نے اپریل میں امریکی فوجیوں کے مشن کو تبدیل کرنے پر اتفاق کیا تھا اور جس کے تحت ان کی ذمہ داری عراقی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور مشاورتی اعانت تھی, لیکن اس تبدیلی پر عمل درآمد کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا. عراق نے 2017 میں داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف فتح کا اعلان کر دیا تھا, لیکن اس گروپ نے خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھی ہے. گزشتہ ہفتے عراق کے ایک بازار میں اس گروپ کے خود پشت بم دھماکے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے. آج کی ملاقات بھی ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب عراق میں امریکی فوجی اہداف کے خلاف حملے جاری ہیں. امریکہ ان حملوں کے لیے ایران سے منسلک ملیشیاؤں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. 24 جولائی کو ایران کے حامی ملیشیا کے ایک کمانڈر نے بیان جاری کیا تھا جس میں ملک کے اندر امریکی افواج پر حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اور فوج واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. عراقی کردستان کے ایک فوجی اڈے پر ہفتے کے روز ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں امریکی فوجی دستے موجود تھے. بائیڈن اور القدیمی ملاقات سے توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج کے عراق میں مستقبل کے علاوہ سیاسی، اقتصادی، صحت، تعلیم اور ثقافتی امور پر تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوگا. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن چینی عہدیداروں سے بات چیت میں انہیں بتائیں گی کہ اگرچہ امریکہ مسابقت کا خیر مقدم کرتا ہے مگر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تعلقات تنازعات میں نہ بدل جائیں اس کے لیے یکساں مواقع اور حفاظتی اصول ہونے چاہیے. عہدیداروں نے کہا کہ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کو مسابقت میں ذمہ دارانہ طریقے اپنانا ہوں گے. سینئر عہدیداروں نے نامہ نگاروں کو یہ بریفنگ جن جن میں شرمن کے چینی اسٹیٹ کاؤنسلر اور وزیر خارجہ وانگ شی سے پیر کی بات چیت سے پہلے دی ہے. بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان مہینوں میں ہونے والا یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے جس میں دونوں ملک بگڑتے تعلقات کو بہتر کرنے کے راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے چین کے ہانگ کانگ میں واقع رابطہ دفتر کے ڈائریکٹر اور 7 نائب ڈائریکٹروں کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کے رد عمل میں متعدد امریکی شہریوں کے خلاف پابندیاں عائد کر رہا ہے. ان میں سب سے اہم نام امریکہ کے سابق کامرس سیکرٹری ویلبر راس کا ہے. گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
چین نے کہا ہے کہ وہ جن افراد کو ہدف بنائے گا ان میں امریکہ، چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کی چیئرپرسن کیرولین بارتھولومیو، کانگریس میں چین کے اسٹاف سے متعلق انتظامی کمیشن کے سابق سربراہ جوناتھن سٹرائبز، نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کے ڈیوین کم، انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے نائب صدر ایڈم کنگ، چین سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی ڈائریکٹر سوفی ریچرڈسن اور ہانگ کانگ ڈیموکریسی کاؤنسل کا ادارہ شامل ہیں. بیجنگ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی روایات کے منافی ہیں اور چین کے داخلی امور میں سنگین مداخلت کے مترادف ہیں اور یہ کہ چین اس کی سختی سے مخالفت اور شدید مزاحمت کرتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ کے امور خالصتاً چین کا اندرونی معاملہ ہیں. بیرونی طاقتوں کی جانب سے ہانگ کانگ کے امور میں کسی قسم کا اقدام محض ایک رکاوٹ ہوگا. چین کی انسانی حقوق سے متعلق پالیسیوں کی ناقد سوفی ریچرڈسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یہی کہوں گی کہ یہ محض دھیان ہٹانے کی کوشش ہے. ہمیں بہت کام کرنا ہے اور لگائی گئی پابندیاں کسی طرح سے بھی ہمارے کام میں حائل نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ میری یہی خواہش ہے کہ حکومت چین اپنی توانائی بچا کر اویگر آبادی پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیاں بند کرنے پر صرف کرے. امریکہ نے حالیہ دنوں میں چینی عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے علاوہ امریکی کمپنیوں کو ہانگ کانگ میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی صورت میں خطرات پیش آنے سے خبردار کیا تھا.
اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکہ میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اتوار کے روز ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں نئے اضافے سے خبردار کیا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ڈیلٹا ویریئنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ویکسین لگوانے سے انکار کر رہے ہیں. فاؤچی نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این کے پروگرام اسٹیٹ آف دا یونین میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 50% لوگوں کو ویکسین نہیں لگی اور یہی مسئلہ ہے، ہم خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. امریکہ میں اگرچہ ہسپتال میں مریضوں مریضوں اور ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ موسم سرما سے کم ہے، مگر ایسے علاقوں میں مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جہاں ویکسین کے بارے میں شکوک و شبہات اور ویکسین لگوانے کی حکومت کی ہدایات کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں ہفتے کے روز 51,000 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو گزشتہ 2 ہفتوں میں 172% اضافہ ہے، جبکہ حالیہ ہفتوں میں روزانہ 250 سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ صدر بائیڈن لوگوں کو بار بار ویکسین لگوانے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کیسز میں موجود اضافہ ان لوگوں کی وبا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ماڈرنا ویکسین کی 30,00,000 خوراکیں پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ کھیپ اتوار تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان کو ویکسین کی یہ خوراکیں عالمی ادارہ صحت کے کوویکس پروگرام کے تحت دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ویکسین کی 25,00,000 خوراکیں پاکستان کو بھیجی جا چکی ہیں۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان نے امریکہ کے اس اعلان کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چوہدری نے کہا ہے کہ ویکسین کی یہ خوراکیں پاکستان میں جاری ویکسین مہم میں معاون ثابت ہوں گی۔ کووڈ 19 کی وبا سے نمٹنے کے لیے جاری قومی مہم میں پاکستان چینی ویکسینز پر انحصار کرتا ہے۔ تاہم ویکسین کی امریکی عطیات، مغربی ملکوں میں تیار کی جانے والی کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے درکار ویکسین کی کمی پوری کرتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ محفوظ اور مؤثر خوراکیں پاکستانیوں کو فراہم کرتے ہوئے انتظامیہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ عہدیداروں نے واضح کیا کہ ویکسین کی یہ خوراکیں ہم کسی منفیت یا رعایت کے حصول کے لیے نہیں دے رہے۔ ہماری جانب سے ویکسین کی فراہمی شرائط پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہم یہ کام زندگیاں بچانے کے مقصد کی خاطر کرتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ کووڈ 19 سے بچاؤ اور امداد کے حوالے سے پاکستان میں جاری کوششوں کے ضمن میں بھیجی گئی یہ ویکسین امریکی اعانت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وبا سے نمٹنے کی کوششوں کے سلسلے میں ہم امریکہ کی جانب سے جاری تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تقریباً 22 کروڑ آبادی کے ملک پاکستان میں حکومت کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال زیادہ تر کنٹرول میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ملک میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 10,00,000 سے زائد ہے، جن میں سے اس وقت 3600 تصدیق شدہ مریض ہیں۔ ملک میں کووڈ 19 سے اب تک تقریباً 23,000 اموات ہو چکی ہیں، اور اب ملک کو تیزی سے پھیلنے والے ڈیلٹا ویریئنٹ کے خدشات لاحق ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے بدھ کے روز بتایا کہ ہمسایہ ممالک بھارت میں پہلی بار دریافت ہونے والے ڈیلٹا ویریئنٹ کے 100% مریض ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہیں، جو پریشان کن امر ہے۔ پاکستان کی وزارت صحت کے مطابق اب تک ویکسین کے 2,45,00,000 انجیکشن لگائے جا چکے ہیں۔ ملک کی 10 کروڑ آبادی ویکسین لگنے کی اہل ہے، جن میں سے حکومت کی کوشش ہے کہ تقریباً 70% کو ویکسین لگائی جائے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ انتظامیہ تمام ضرورت مند ملکوں کو 8 کروڑ کے لگ بھگ ویکسین کی خوراکیں فراہم کرے گی۔ پاکستان کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ جن دوسرے ملکوں کو ویکسین کا عطیہ دینے کا ارادہ رکھتی ہے، ان میں جنوبی کوریا، میکسیکو، کینیڈا، تائیوان، برازیل، ہنڈراس، السلواڈور، ملائیشیا، ویتنام، افغانستان، بولیویا، گواٹیمالا، پیرو، انڈونیشیا، پیراگوئے، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، کوسٹا ریکا، ہیٹی، فیجی، لاؤس، سری لنکا اور فلپائن شامل ہیں۔
آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا کا پھیلاؤ جاری ہے، اور وہاں اتوار کے روز کرونا کے مزید 141 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ کیسز رواں سال مقامی سطح پر سامنے آنے والے یومیہ کیسز کی دوسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز 163 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، اور ملائیشیا میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 10,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ملک کی وزارت صحت کے مطابق اتوار کے روز کرونا وائرس کے ریکارڈ 17,045 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کے مطابق ان نئے کیسز کے بعد ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 10,13,438 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ میں کچھ والدین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہوم سکول جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، چاہے سکولوں میں حاضری کے ساتھ تدریسی عمل شروع ہو بھی جائے۔ رینڈولف ورمونٹ کے ڈینیل کنگ کا کہنا ہے کہ اس وبا کے دوران ان کی 7 سالہ بیٹی کے لیے ہوم سکولنگ کی ضرورت امید کی کرن رہی۔ ایسوسیٹ پریس کے ساتھ بات چیت کرنے والے کچھ والدین کے بچوں کی خاص تعلیمی ضروریات ہیں، دوسرے لوگ عقیدے پر مبنی نصاب کے خواہاں ہیں، یا ان کا کہنا ہے کہ ان کے مقامی سکولوں میں خامیاں ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس ہوم سکولنگ کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ عارضی بندوبست ہے، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ امریکی مردم شماری بیورو نے طالب علموں کی تعداد میں اضافے کی تصدیق کی ہے۔ جورو کا کہنا ہے کہ ستمبر 2020 تک اپنے گھروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی شرح بڑھ کر 11% ہو گئی، جو 6 ماہ قبل 5.4% کے مقابلے میں دگنی ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ ٹیونس کے صدر نے ملک میں کرونا وبا اور معاشی صورتحال پر پرتشدد مظاہروں کے بعد وزیراعظم کو برطرف کر دیا اور پارلیمنٹ کی سرگرمیاں منجمد کر دی۔ صدر قیس سعید نے اتوار کے روز تمام پارلیمنٹ ممبروں کی امیونٹی کے حق کو بھی ختم کیا اور کہا کہ وہ ملک میں امن و امان لانے کے لیے نئے وزیراعظم کو نامزد کر دیں گے۔ اس سے قبل ٹیونس کے متعدد شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے اور مظاہرین اس شمالی افریقی ملک میں صحت، معیشت اور سماجی صورتحال کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دارالحکومت اور دیگر شہروں میں ہزاروں افراد نے وائرس کی پابندیوں اور شدید گرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ان مظاہروں میں بڑی تعداد میں نوجوان شامل تھے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی تحلیل اور قبل از وقت نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ پولیس نے کچھ مظاہرین کو افسروں پر پروجیکٹائلز پھینکتے دیکھا اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور کئی گرفتاریاں کیں۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ میں غالب اکثریت کی حامل جماعت اسلام پسند تحریک انادا کے دفاتر پر بھی حملہ کیا۔ ٹیونس میں لاک ڈاؤن اور وائرس کی دیگر پابندیوں کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس ملک کو بھی افریقہ میں وائرس کے بدترین پھیلاؤ کا سامنا ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بڑے پیمانے پر لگی جنگل کی آگ نے دور دراز علاقوں میں جہاں آگ بجھانے والے عملے کی کمی ہے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دوران امریکہ کے مغربی حصوں میں بھی کئی مقامات پر آگ نے زور پکڑ لیا اور املاک کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے علاقے انڈین فالز میں ہفتے کے روز آگ سے درجنوں گھر مسمار ہوئے، تاہم اب اس کے 21% پر قابو پا لیا گیا۔ فائر فائٹرز نے بتایا کہ ریاست اوریگان میں بھی بڑے پیمانے پر لگی آگ پر 46% قابو پایا گیا ہے۔ امریکی ریاستوں واشنگٹن، آئیڈاہو اور مونٹانا میں بھی جنگل میں آگ کی اطلاعات ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس میں پہلے تو کرونا وائرس کی وبا کے باعث تاخیر ہوئی اور جب ان کھیلوں کا آغاز ہوا تو ٹوکیو میں سخت گرمی کی لہر نے کھلاڑیوں کو پریشان کر دیا اور اب ایک سمندری طوفان آنے کو ہے۔ اگرچہ جاپانی کہتے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ اس سے کچھ کھیل تو ضرور متاثر ہوں گے، جیسا کہ تیر اندازی اور کشتی رانی کے مقابلوں کی تاریخیں متوقع شدید بارش کی وجہ سے تبدیل کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے شدید گرمی کی وجہ سے ایتھلیٹ لمبے وقفے لیتے رہے اور بعض تو سر پر برف رکھتے رہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں جاری اولمپکس کے مقابلوں میں پاکستان کے ویٹ لفٹر طلحہ طالب کی کارکردگی کو شائقین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے اور ان کا نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں مردوں کی 67 کلوگرام کیٹیگری میں پاکستان کے شہر گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے طلحہ طالب اگرچہ میڈل نہیں جیت سکے، لیکن ان کی کارکردگی پر شائقین کافی خوش ہیں۔ طلحہ طالب نے مقابلے میں مجموعی طور پر 320 پوائنٹس حاصل کر کے 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ وہ صرف 2 کلوگرام کے فرق سے کانسی کے تمغے سے محروم رہ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے ٹویٹ کیا کہ کئی چیلنجوں، سہولیت کے فقدان کے باوجود نوجوان طلحہ نے قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے، لہٰذا اب پاکستان سپورٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ فرانس نے باسکٹ بال میں ایک بار پھر امریکہ کو بڑا دھچکا دیا۔ ٹوکیو اولمپکس میں دونوں ٹیموں کے افتتاحی کھیل میں اتوار کے روز ایوان فورنیئر کے 3 پوائنٹر کے بعد فرانس کو اس وقت کامیابی ملی جب کھیل ختم ہونے میں 1 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ ٹوکیو اولمپکس میں دونوں ٹیموں کے افتتاحی کھیل میں اتوار کے روز فرانس نے امریکہ کو 76 کے مقابلے میں 83 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ امریکہ نے مسلسل 25 اولمپک کھیلوں میں کامیابی حاصل کی۔ آخری بار 17 سال قبل ایتھنز کھیلوں میں شکست ہوئی اور وہاں کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ فرانس کے لیے فورنیئر نے 28 پوائنٹس حاصل کیے جبکہ روڈی گوبرٹ نے 14 اور نینڈی ڈیکولو نے 13 پوائنٹس بنائے۔ جیو ہالیڈے نے امریکہ کے لیے 18 پوائنٹس بنائے۔ فرانس نے 2 سال قبل ورلڈ کپ میں بھی امریکہ کو شکست دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی باقی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے نیوز شو۔ آئیے مزید خبریں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ کیا موجودہ حالات میں یہ ممکن ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں واپس جائے؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایران میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی اور بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان حق سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک خبر کے مطابق کئی ہفتوں کے بعد ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ ان مذاکرات میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شریک ہو سکتا ہے جو جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے سلسلے میں ہو رہے ہیں۔ ایران میں مقیم پاکستانی نژاد تجزیہ کار اور صحافی ڈاکٹر راشد نقوی کا کہنا ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں ایران میں نئی حکومت اپنا منصب سنبھالے گی، صحیح صورتحال اس کے بعد ہی واضح ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایران میں اس حوالے سے چند باتیں بہت واضح ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
دیکھیں یہاں پہ اس موضوع پہ بڑی ایک اجتماعی سی رائے بنتی ہے کہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے اور نہ نئی شرائط ڈالی جائیں اور نہ نئے فریق یا نئی پارٹی یا نئے ممالک کو انوالو کیا جائے۔ یعنی یہ دو بنیادی جسے کہتے ہیں نا دو نکاتی فارمولہ ہے کہ جو پہلے سے ہے اس پہ امریکہ مذاکرات میں یعنی معاہدے میں واپس آ جائے اور ایران جو ہے جن جن چیزوں سے ایران نے جو سٹیپس ختم کر دیے تھے ان سٹیپس کو دوبارہ اس معاہدے کے انڈر لے آئے، لیکن کوئی نئی شک شامل نہ کی جائے کیونکہ ابھی مذاکرات کے اندر دو تین شکیں جو ہیں وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے جی کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی اس میں لے کے آیا جائے، اسی طرح جو ہے وہ ایران کے ہیومن رائٹس کے مسئلے کو لے کے آیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ جو ریجنل ممالک کے اندر ایران کا اثر و رسوخ ہے اس کو بھی زیر بحث لایا جائے۔
یہ تھے ڈاکٹر راشد نقوی، اور یہاں بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس لیے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔
ایران جو ہے وہ اپنی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر ان کی محدود جو ہے سپرویژن جو ہے یا محدود جو ہے انسپیکشن جس طرح دوسرے ملک کرتے ہیں اس پہ تیار ہو جائے گا، لیکن وہ جو ہم چاہتے تھے کہ چھ سال پہلے جو ہونا تھا اور جو ہونے جا رہا تھا وہاں پر جانا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے چھ سال میں ایران نے بہت زیادہ ترقی کر دی ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ وقت ان کو مل جائے ایران کو تاکہ وہ کچھ ماہ میں اس وہاں مقام پر پہنچ جائیں کہ اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر پاور جو ہے وہ یا باقاعدہ طور پہ یا بغیر ڈکلیئر کیے منوا سکیں تاکہ اس سے ان کی جو لیوریج ہے ان کی گفتگو میں کرنے میں ان کی جو نیگوشیشن میں وہ بڑھ جائے گی، اور یہی وہ خدشہ ہے جو امریکہ کو اس وقت لاحق ہے کہ اس کے وہ نیوکلیئر پاور نہ بن پائے۔ ایران اپنی اکانومی ان کی تباہ ہو رہی ہے اور وہ مشکل میں ہیں معیشت کے لحاظ سے، یہ وہ صرف لیوریج ہے امریکہ کے پاس جو امریکہ پوری طرح استعمال کر سکتا ہے، ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔
پروفیسر فیضان وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ خمر عباس جعفری، اردو، بی او اے نیوز، واشنگٹن۔
امریکہ میں سال 2020 میں شہریوں کی متوقع اوسط عمر میں 1.5 سال کی کمی واقع ہوئی اور جنگ عظیم دوم کے بعد کسی بھی ایک سال کے اندر سب سے بڑی تنزلی ہے۔ سیاہ فام امریکیوں اور ہسپانوی امریکیوں میں متوقع اوسط عمر میں 3 سال کی کمی ہوئی، یہ بات محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتائی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امراض پر قابو پانے اور ان سے پیشگی بچاؤ کے ادارے سی ڈی سی نے بتایا کہ متوقع اوسط عمر میں کمی کی مرکزی وجہ کرونا وائرس کی عالمی وبا ہے جو صحت کے حکام کے مطابق متوقع کے عمر میں مجموعی طور پر 74% کمی کا سبب بنی۔ گزشتہ سال 33 لاکھ امریکی موت کے منہ میں چلے گئے جو امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی ایک سال کے اندر اموات کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ان اموات میں 11% کی وجہ کرونا وائرس رہی۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سیاہ فام آبادی میں 1930 کے عظیم بحران کے بعد متوقع اوسط عمر اس تناسب سے کم نہیں ہوئی جو گزشتہ سال دیکھی گئی۔ صحت کے حکام کے پاس ہسپانوی آبادی میں متوقع اوسط عمر کا طویل عرصے کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن سال 2020 میں جو کمی آئی وہ کسی بھی ایک سال میں آنے والی سب سے بڑی کمی کے طور پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس میں سوشیالوجی کے پروفیسر مارک ہیورڈ نے، جنہوں نے امریکہ کے اندر اموات کی شرح میں تبدیلی کا مطالعہ کیا ہے، کہا ہے کہ متوقع عمر میں اس قدر تیزی سے تنزلی ان کے الفاظ میں بنیادی طور پر ایک آفت ہے۔ رپورٹ کی مرکزی مصنف الزبتھ ایرس نے کہا ہے کہ COVID-19 کے علاوہ جن عوامل نے امریکہ میں متوقع عمر میں کمی میں اہم کردار ادا کیا ہے ان میں منشیات کا زیادہ استعمال بھی عمر کی اوسط کو نیچے لا رہا ہے، بالخصوص سفید فام امریکیوں میں اس طرح قتل کے واقعات اگرچہ کم تعداد میں ہوئے ہیں لیکن سیاہ فام امریکیوں میں متوقع عمر میں تنزلی کا ایک واضح سبب ہے۔ ماہرین کے مطابق دیگر جن عوامل نے سیاہ فام اور ہسپانوی امریکی شہریوں کو متاثر کیا ہے ان میں ان کمیونٹیز کا صحت کی مناسب سہولیات تک رسائی کا نہ ہونا، زیادہ افراد کا ایک جگہ مل کر رہنا اور کم تنخواہوں والی ملازمتیں ہیں، جن کی وجہ سے یہ کمیونٹی اس وقت بھی کام میں جتی رہی جب عالمی وبا کی صورتحال بدترین تھی۔ لائف ایکسپیکٹنسی یا متوقع عمر سے مراد ایک ایسا اندازہ ہے جو کسی بھی سال پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ جیے گا۔ ملک میں شہریوں کی صحت کے بارے میں یہ ایک اہم خاکہ ہے جس پر ملک کے اندر موٹاپے کا رجحان، وبائیں یا جنگوں جیسے عوامل کو سامنے رکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو ان کی زندگی میں خطرات سے دوچار نہیں کریں گی۔ کئی عشروں تک امریکہ کے اندر متوقع عمر اوپر جا رہی تھی، لیکن یہ رجحان سال 2015 میں کئی برسوں کے لیے رک گیا اور سال 2019 میں 78 سال اور 10 ماہ تک آ گیا۔ ہسپانوی امریکیوں کی متوقع عمر سفید فام یا سیاہ فام شہریوں سے لمبی ہے، لیکن سال 2020 میں اس میں تنزلی آئی ہے۔ 3 سال کی کمی سی ڈی سی کے پاس گزشتہ 15 برسوں کے ڈیٹا میں سب سے بڑی کمی ہے۔ سفید فام شہریوں کی متوقع عمر میں بھی تقریباً 3 سال کی کمی آئی ہے اور یہ 71 سال 10 ماہ تک آ گئی ہے۔ سال 2000 کے بعد اس قدر تیزی سے تنزلی نہیں آئی ہے۔ سفید فام شہریوں کی متوقع عمر میں 14 ماہ کی کمی آئی ہے اور یہ 77 سال 7 ماہ تک رہ گئی ہے۔ سال 2002 کے بعد یہ سب سے کم متوقع اور اوسط عمر ہے۔ کورونا وائرس کا متوقع عمر میں کمی میں کردار بھی مختلف کمیونٹیز کے لیے مختلف ہے۔ ہسپانوی شہریوں میں ہونے والی کمی میں یہ وبا 90% کی ذمہ دار ہے، سفید فام شہریوں میں 68% اور سیاہ فام امریکیوں میں 59% کمی کی ذمہ دار ہے۔ متوقع اوسط عمر میں مردوں میں 2 سال اور خواتین میں 1 سال کی کمی آئی ہے، جس سے دونوں اصناف میں پہلے سے پایا جانے والا فرق مزید زیادہ ہو گیا ہے۔ سی ڈی سی کے مطابق گزشتہ سال COVID-19 کے سبب جو اموات ہوئی ان میں سے 8% کی عمریں 65 سال یا اس سے زیادہ تھیں۔ متوقع عمروں میں گزشتہ سال ہونے والی کمی 1942 اور 1943 میں ہونے والی 3 سال کی کمی کا نصف ہے، جب نوجوان سپاہی جنگ عظیم دوم میں مارے جا رہے تھے۔ اسی طرح 1917 اور 1918 میں جنگ اول اور اسپینش فلو جیسی عالمی وبا عام تھی، تب متوقع اوسط عمر میں بڑی کمی دیکھی گئی تھی۔ ان عوامل نے نوجوان نسل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ متوقع اوسط عمر میں پہلے آنے والی کمی بعد کے وقتوں میں پوری ہو گئی تھی، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار بھی متوقع عمر میں جو کمی آئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، لیکن کچھ کے نزدیک اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکی محکمہ خارجہ کا ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کسی ایسی اطلاع کے لیے $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے جس سے کسی بھی ایسے شخص کی شناخت یا اس کا عطا پتہ معلوم ہو سکے جو کسی بھی غیر ملکی حکومت کی ہدایت یا اس کے تحت کام کرتے ہوئے امریکہ کے اہم بنیادی ڈھانچے کے خلاف کمپیوٹر کی دھوکہ دہی اور اس کے غلط استعمال کے قانون کی خلاف ورزی میں مذموم سائبر سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے۔ سائبر کے بعض مذموم آپریشن جن میں امریکہ کے اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہو سکتا ہے کہ اس میں ملوث افراد کمپیوٹر کی دھوکہ دہی اور اس کے غلط استعمال سے متعلق قانون یا CFAA کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہوں۔ اس قانون کی خلاف ورزیوں میں رینسم ویئر حملوں کے ذریعے رقم ایٹنے کی دھمکیاں، بلا اجازت کسی کمپیوٹر تک جان بوجھ کر رسائی حاصل کرنا یا اجازت کی صورت میں حد سے تجاوز کرنا اور اس طرح کسی محفوظ کمپیوٹر سے معلومات حاصل کرنا اور جان بوجھ کر کسی پروگرام، معلومات، کوڈ یا کمانڈ کی ترسیل اور اس قسم کی کارروائی کے نتیجے میں اجازت کے بغیر کسی کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور اسے نقصان پہنچانا شامل ہے۔ محفوظ کمپیوٹر میں نہ صرف امریکی حکومت اور مالیاتی اداروں کا کمپیوٹر نظام شامل ہے بلکہ وہ بھی جو بین ریاستی یا غیر ملکی تجارت یا مواصلات کے استعمال میں لائے جاتے ہوں۔ ریوارڈز فار جسٹس یا RFJ نامی پروگرام نے رپورٹنگ کے لیے ایک خصوصی ڈارک ویب چینل ترتیب دیا ہے جس کی مدد سے ممکنہ ذرائع کا تحفظ اور اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ RFJ کا پروگرام مختلف ایجنسیوں کے شراکت داروں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے تاکہ معلومات کی تیزی کے ساتھ پروسیسنگ کی جا سکے اور ساتھ ہی ذرائع تک انعامات کی ادائیگی کا اہتمام ہو سکے۔ انعامات کی ادائیگی کرپٹو کرنسی میں بھی کی جا سکتی ہے۔ 1984 میں جب سے RFJ کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کے تحت پوری دنیا میں 100 سے زیادہ لوگوں کو 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم دی جا چکی ہے۔ انہوں نے ایسی قابل عمل معلومات فراہم کی تھی جن کی مدد سے دہشت گردی کو روکنے میں مدد ملی۔ دہشت گرد لیڈروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکا اور امریکہ کی قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹا جا سکا۔ آر ایف جے کے حوالے سے معلومات ٹویٹر پر اس پتے پر حاصل کی جا سکتی ہیں https://twitter.com/rfj_USA۔ سائبر کی غیر ملکی مضمون سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات ریوارڈز فار جسٹس کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا پتہ ہے www.rewardsforjustice.net۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہمارا پیغام واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ملک سائبر مجرموں کو پروان چڑھاتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کارروائی کریں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ کام ہم خود کریں گے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیضا جیلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام